أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وفضل الله المجاهدين على القائدين درجة وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما عنوان جہاد موضوع سخن ہے اور جیسا کہ عرض کیا تھا کہ بہت وسیع موضوع ہے اس کے تمام جوانب اور جہاد ممکن نہیں ہے اس مختصر وقت میں بیان ہو سکیں صرف ایک پہلو سے ہم نے جہاد کو دیکھنا ہے اور وہ فلسفہ جہاد ہے پہلا نقطہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ جہاد ایک فطری چیز ہے انسان کی فطرت کے اندر جہاد کی جڑیں موجود ہیں اس اعتبار سے کہ خداوند تبارک و تعالی نے ہمیں جو قوتیں عطا کی ہیں ہر انسان کو ان میں سے دو قوتیں ہیں بنام قوت جاذبہ اور قوت دافعہ یہ جاذبہ اور دافعہ جب انسان کے اندر تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ ہو جائیں یہ قوتیں اس وقت مختلف میادین میں ان کے ظہورات ہیں ہر میدان میں ان کا ایک خاص جلوہ ہے اور ظہور ہے مثلا اگر بالکل ہی انسان کی فردی زندگی میں اور انفرادی زندگی میں ظاہر ہوں محبت اور نفرت کی صورت میں انسان کے اندر نمایاں ہوتی ہیں جاذبہ کے ذریعے انسان کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے اور دافعہ کے ذریعے انسان میں نفرت لیکن اگر تھوڑا سا بڑھ جائیں اس حد سے انفرادی حد سے اور بیشتر تربیت پالیں اور تعلیم پالیں ان کا ظہور اور ان کی نمود اقدار کے میدان میں جب ظاہر ہو ولایت اور براعت کی صورت میں یہی دو قوتیں انسان کے اندر نمایاں ہوتی ہیں ولایت اور براعت اساس اس کی وہی محبت اور نفرت ہی ہے لہذا ولایت کے معانی میں سے ایک معنی محبت بھی کیا جاتا ہے اولیاء اللہ یا محب خدا ولی اللہ یا محب خدا دوست چاہنے والا جیسا کہ ہے یہ نزاع اہل سنت اور تشیع میں کہ حدیث غدیر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا اور اس میں مولا کا کلمہ استعمال کیا اسی معنی میں لیتے ہیں کہ اس مولا سے مراد دوست ہے، محب ہے، چونکہ ولایت کا ایک معنی محبت، دوستی اور چاہنے والا بھی ہے۔ یہ ولایت کا معنی ہے، لیکن آیا اس جملے میں یہ مراد ہے یا نہیں، وہ ایک الگ مطلب ہے کہ آیا واقعاً دوستی اور محبت کے معنی میں حضرت نے یہ جملہ استعمال فرمایا تھا۔ وہاں بقدر کافی شواہد موجود ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ صرف اشارہ کیا ہے آپ کی خدمت میں کہ ولایت کا ایک معنی محبت اور دوستی بھی ہے، لیکن نہ فقط محبت یا دوستی محض، بلکہ ایسی محبت جس میں وابستگی بھی ہو۔ بعض اوقات انسان کسی سے محبت کرتا ہے لیکن اس سے وابستہ نہیں ہے، اپنا استقلال باقی رکھتا ہے انسان، اور بعض اوقات کسی انسان سے یا کسی ذات سے یا کسی شے سے محبت ہے لیکن ایسی محبت ہے کہ اس کے اندر وابستگی بھی موجود ہے، انسان وابستہ ہو جاتا ہے اس شے سے، اور اس کے مقابلے میں ہے براءت۔ براءت یعنی نفرت، بیزاری، ایسی بیزاری کہ جس میں وابستگی کے الٹ معنی موجود ہو، دوری، وابستگی یعنی قربت اور دوری، بیزاری۔ لہذا تولا اور تبرع یہ ولایت اور براءت ہیں۔ جب انسان انجام دیتا ہے ولایت کو، ظاہر کرتا ہے تو وہ تولا ہو جاتا ہے، اور براءت کا جب انسان اظہار کرتا ہے اسی کو تبرع کہتے ہیں۔ تولا اظہار ولایت، تبرع اظہار براءت کو کہتے ہیں۔ اور براءت اور ولایت ہار دو قلبی چیزیں ہیں، انسان کے دل کی چیزیں ہیں۔ وابستگی بھی دل سے ہوتی ہے، دوری اور بیزاری بھی دل سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ سورہ توبہ کے آغاز میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَبَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم، یعنی خدا اور رسول بری ہیں ان لوگوں سے جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہوا تھا، جن کے ساتھ تم نے عہد و پیمان باندھا ہوا تھا۔ صلح حدیبیہ میں ایک عہد و پیمان مقرر ہوا تھا مشرکین مکہ اور مسلمین مدینہ کے مابین۔ اس عہد نامے کے بعد یہ اعلان ہوا کہ براءت من اللہ و رسولہ، خدا اور رسول بری ہیں، اور پھر اس کے ذیل میں یہ فرمایا کہ فقط خدا اور رسول ہی بری نہیں ہیں، آپ بھی بری ہوں مشرکین سے۔ وأذان من اللہ ورسوله یوم الحج الاکبر ان اللہ بری من المشرکین ورسولو، یعنی یہ ایک عمومی اعلان ہے۔ اذان جو نماز سے پہلے کچھ اذکار بلند آواز سے جو کہے جاتے ہیں، اس کو اذان اسی وجہ سے کہا جاتا ہے چونکہ بلند ہوتی ہے۔ اذان یعنی بلند آواز سے کچھ کہنا، لہذا ایک اعلان ہے، عمومی اعلان کو اذان کہتے ہیں۔ خدا کی طرف سے اور رسول کی جانب سے ایک عمومی اعلان ہے یوم حج اکبر میں کہ خدا اور رسول بری ہیں من المشرکین، عمومی اعلان ہے، یعنی آپ بھی براءت اختیار کریں۔ براءت یعنی بیزاری، یعنی دوری۔ اگرچہ بنیادی طور پر بیزاری اور دوری ایک قلبی چیز ہے، لیکن اس کا اظہار جب ہو تو وہی تبرع ہے، وہ جو فروع دین میں ہے۔ تبرع اور تولا فروع دین میں آپ نے قرار دیا ہے، اور پھر روکا بھی گیا ہے کہ کس کے ساتھ ولایت اختیار کرو، کس کی ولایت اختیار نہ کرو، کس کے ساتھ براءت اختیار کرو، کس کے ساتھ براءت اختیار نہ کرو۔ بیزاری جب کسی چیز سے ہو جائے انسان کو، دوری جب ہو جائے، یعنی اس کے قریب نہیں جاتا انسان، اس کو پسند نہیں کرتا اپنے لیے، کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک چیز ہے ہمیں رائج ہے بنا میں تبرہ، وہ تبرہ نہیں ہے، وہ یا بد دعا ہے یا کہیں گالی ہے. بعض لوگ تبرہ کے نام پر گالی گلوچ کرتے ہیں اور بعض تبرہ کے نام پر بد دعا کرتے ہیں. مثلا یہ کہنا کہ لعنت اللہ، یہ نہ تبرہ ہے اور نہ گالی ہے بلکہ یہ بد دعا ہے. تبرہ یعنی اظہار بیزاری کرنا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس سے وابستہ نہیں ہوں، میں اس سے دور ہوں، لا تعلق ہوں. اور ولایت یعنی ایک تعلق ظاہر کرنا اپنا، ایسی محبت جس میں تعلق کا بھی شائبہ پایا جاتا ہو، وابستگی بھی پائی جاتی ہو. اب ممکن ہے انسان زبان سے ایک چیز کے لیے بد دعا کرے لیکن اس سے وابستہ ہو. جیسے بہت سارے لوگ ہیں جس دفتر میں کام کرتے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ بد دعائیں کرتے ہیں، یا اپنے افسر بالا کے لیے، ما فوق کے لیے، یا کہیں طلباء شاگرد اسکول میں اپنے ٹیچر کے لیے، اپنے معلم کے لیے بہت بد دعائیں کرتے ہیں لیکن وابستہ ہیں، اس سے دور نہیں ہوتے. پھر روزانہ صبح اس کے پاس جا بیٹھتے ہیں، اسی دفتر میں روزانہ چلے جاتے ہیں. پھر اس معلوم ہوا کہ آپ بری نہیں ہیں، برات کا اعلان نہیں کیا آپ نے، چونکہ برات اگر ہو جاتی تو پھر اس کوچے میں قدم نہ رکھتے آپ. وابستگی اپنی ختم کر دو، استعفیٰ دے دو، برات استعفیٰ دے دینا. لیکن استعفیٰ نہیں دے انسان، روزانہ آتا جاتا رہے، تنخواہ کھاتا رہے، دل میں پھر یہ کہے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے یہ یوں ہے، یہ فلاں ہیں فلاں ہیں، اس کو برات نہیں کہتے. برات یہ دیکھیں کہ آیا دور ہیں آپ اس چیز سے یا نہیں. ولایت ہو، برات، یہ بھی جاذبہ اور دافعہ کے دو جلوے ہیں انسان کے وجود کے اندر، اور فطری چیز ہے. ہر انسان اپنی زندگی میں ولایت بھی رکھتا ہے، برات بھی رکھتا ہے. ہر انسان، ممکن نہیں ہے کوئی خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، چونکہ یہ ہر ایک کے وجود کے اندر دو چیزیں موجود ہیں، جاذبہ اور دافعہ. البتہ فرق یہ ہے کہ کس چیز سے انسان کو ولایت ہے اور کس چیز سے برات اختیار کر رہا ہے، فرق اس میں ہے. مثلا ایک کھانا ہے آپ اس سے بیزار ہیں، دوسرا کھانا ہے آپ اس کو محبت رکھتے ہیں، وابستہ ہیں اس سے. ایک گھر ہے آپ اس سے بیزار ہیں، دوسرے گھر سے آپ وابستہ ہیں. شادی کے بعد مثلا عموماً لوگوں کو سسرال سے بیزاری ہو جاتی ہے، یہ برات ہے، دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اس صرف نام نہیں لیتا جانے کا. دو یا بہو اور ساس کو آپس میں ایک دوسرے سے برات پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی ہیں. برات و ولایت ہر ایک میں ہے، لیکن کس سے برات کرتے ہیں، کس سے ولایت کرتے ہیں، یہ مختلف ہے. ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں ولایت کے لیے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں برات کے لیے انتخاب کی ہوئی ہیں، کسی رنگ سے، کسی ذائقے سے، کسی شکل سے، کسی لباس سے، کسی جوتے سے. لیکن اگر یہی جاذبہ اور دافعہ تربیت ان کی ہو جائے، تعلیم پا جائیں، شعور آ جائے ان میں، آپ دیکھیں پھر جوتوں سے ولایت ختم ہو جائے گی. بہو اور ساس، خدا نے ان کے اندر برات کا مادہ رکھا ہوا ہے، لیکن یہ دونوں بے شعور ہیں، دونوں غیر تربیت یافتہ ہیں، دونوں غیر تعلیم دیدہ ہیں، جاذبہ اور دافعہ کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہی ہیں. حالانکہ دونوں میں یہ جاذبہ یا دونوں میں یہ دافعہ اس لیے نہیں تھا کہ آپس میں ایک دوسرے سے بیزاری کریں، دونوں میں یہ بیزاری کا مادہ اس لیے کہ کسی تیسرے سے بیزار ہوں، نہ کہ آپس میں ایک دوسرے سے بیزار ہوں. بعض اوقات مومن ایک دوسرے سے بیزار ہو جاتے ہیں. یہ جاذبہ اور دافعہ سب میں ہے. مومن میں اگر جاذبہ اور دافعہ تعلیم یافتہ ہو، تربیت یافتہ ہو، تو مشرک سے بیزار ہوتا ہے، نہ مومن سے. بالآخر بیزاری تو ہونی ہے کسی کو، اور خدا نے بھی فرمایا ہے کہ بھلے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ کس سے بیزاری اختیار کرو، کس سے برات اختیار کرو. ولایت اور تبرہ تمہارے اندر ہے، لیکن کہاں اختیار کرو تم. فرمایا ان اللہ ورسولہ بری ان من المشرکین، بری ہیں مشرکین سے، شرک سے برات اختیار کرو، مشرک سے، نہ مومن سے. پس اگر دو مومن آپ نے دیکھے آپس میں برات اختیار کی ہوئی ہے، یعنی دوری، یعنی بیزاری، جان لو کہ ان کے اندر دافعہ غیر تربیت یافتہ ہے. اور اگر کسی مومن کو کسی غیر مومن سے محبت کرتے ہوئے دیکھا آپ نے, وابستہ دیکھا آپ نے, سمجھ لو کہ اس کا جاذبہ غیر تربیت یافتہ ہے. فرمایا کہ مومنین کو کہ آپ مشرکین کو اپنے اولیاء نہ بناؤ, اپنا دوست نہ بناؤ. لا تتخذوا اولیاء, یہود کو, مسیحی کو, نصرانیوں کو, ان کو اپنا وابستہ نہ ہو, جو ان سے ان کی ادائیں نہ اپناؤ, ان سے دل نہ لگاؤ. اب مومنین اپنا حال دیکھیں کہ خدا نے یہ جاذبہ اور دافعہ رکھا تھا, جس سے ہمیں براءت اختیار کرنی تھی اس سے ولایت ہو گئی ہے, محبت ہو گئی ہے, اور جس سے ولایت رکھنا تھی اس سے ہمیں براءت, اس سے دوری اختیار کر لی ہے, اس سے بیزار ہیں ہم. معلوم ہوا کہ نہ انسان غیر تربیت یافتہ ہو, کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ غیر تربیت یافتہ انسان کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو سکول نہیں گیا, غیر تربیت یافتہ انسان کا معنی یہ نہیں ہے جس نے درس اخلاق نہیں سنا, یا غیر تربیت یافتہ انسان اس کو نہیں کہتے جو مدرسے میں نہیں پڑھا ہوا. غیر تربیت یافتہ انسان اس کو کہتے ہیں جس کی قوتیں, جس کے اندر عملی قوتیں, جس کے اندر سمجھنے کی قوتیں, ان کو رخ نہیں ملا, ان کو جہت نہیں ملی, ان کو ہدف اور قبلہ نہیں ملا, یعنی جس کے جاذبہ اور دافعہ کو صحیح رخ عطا نہیں کیا گیا کہ کہاں جاذبہ اور دافعہ اس کا متعلق ہو. یہ غیر تربیت یافتہ انسان وہ ہوتا ہے جس کی قوتیں بھی مہار ہوں. بس یہ ایک فطری چیز ہے جاذبہ اور دافعہ, لیکن کس سے جاذبہ ہو اور کس کے ساتھ دافعہ ہو, اس کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے, اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے, اس کے لیے ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے, ہدایت کی ضرورت ہے. انبیاء ہمارے اندر جاذبہ ایجاد کرنے نہیں آئے, یا ہمارے اندر دافعہ ایجاد کرنے کے لیے نہیں آئے, یہ تو خدا نے پیدائشی طور پر ایجاد کیا ہے. انبیاء کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اس جاذبہ کی بھی تربیت کریں اور اس دافعہ کی بھی تربیت کریں. یعنی براءت تو ہمارے اندر موجود تھی, لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کس سے براءت اختیار کریں. اسلام سے پہلے بھی لوگ براءت اختیار کرتے تھے, لیکن اسلام نے آ کر, قرآن نے آ کر ان کو بتایا کہ براءت مشرکین سے اختیار کرو. یہ تعلیم ہے, یہ تربیت ہے. غیر تربیت یافتہ انسان جو مومن سے براءت اختیار کرے, دوری اختیار کرے, یا غیر مومن سے ولایت اختیار کر لے, دوستی اور محبت اختیار کر لے. یہ ایک میدان ہے جاذبہ اور دافعہ کے ظہور کا, یعنی وہی شہوت و غضب جاذبہ اور دافعہ بن جاتے ہیں, یہ جاذبہ اور دافعہ محبت اور نفرت پیدا کرتے ہیں, اور یہی محبت اور نفرت جاذبہ اور دافعہ کے ذریعے ولایت اور براءت بن کر ظاہر ہوتے ہیں انسان کے اندر. اور یہی جاذبہ اور دافعہ, اب انسان کی زندگی کا دائرہ دیکھنا ہے ہمیں کہ کتنا اس کا دائرہ محدود ہے اور کتنا اس کا دائرہ وسیع ہے. اگر انسان کی زندگی کا دائرہ بہت ہی محدود ہو, بعض لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگی کا دائرہ بہت ہی محدود ہوتا ہے. سنی ہوئی ہم نے یہ ضرب المثل, کنویں کا مینڈک, سنے ہوئے نا, یہ تو ماجرا بھی اس کا معلوم ہوگا آپ کو کہ کنویں کا مینڈک, یہ ضرب المثل کیسے بن گئی, تلویح کیا ہے اس کے پیچھے. کنویں کا مینڈک, اب ایسے فرضی کہیں یا حقیقی بات کہیں, کنویں کے مینڈک کے بارے میں یہ ضرب المثل یعنی محدودیت بیان کرنے کے لیے, ذہنی محدودیت, سینے کی محدودیت, سوچ کی محدودیت, نظریے کی محدودیت, فکر کی محدودیت, اس کو کہا جاتا ہے کنویں کا مینڈک. اور کہا گیا ہے کہ کنویں کا مینڈک, مراد یہ تھی کہ ایک سمندر میں, سمندر کے کنارے پر کنواں تھا, گڑا تھا, اس گڑے میں ایک مینڈک تھا. اب سمندر میں موج آئی, اس موج کے ذریعے سے ایک سمندری مینڈک اس کنویں میں جا گرا, دیکھا کہ آگے ایک ہمسنف آگے بیٹھا ہوا ہے اپنا, اور اب اس نے پوچھا آپ کون ہیں, کہا ہم تو مینڈک ہیں. اس نے کہا میں بھی مینڈک ہوں, لیکن آپ آئے کہاں سے ہیں؟ اس نے کہا میں سمندر سے آیا ہوں. پوچھا کہ سمندر کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا پانی کا ایک بہت بڑا مجموعہ, ایک ذخیرہ عظیم. تو وہ کنویں کے اندر جو مینڈک تھا وہاں بھی تو پانی تھا, اس نے اپنے ہاتھ سے دائرہ بنایا, کہا اتنا ہوتا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں بھائی, بہت زیادہ ہوتا ہے اس سے. تو اس نے تھوڑا اور بڑا دائرہ بنایا اسی کنویں کے اندر, کہا اتنا تو ہوتا ہوگا پھر؟ کہا نہیں, اس سے بھی بڑا ہوتا ہے. اب اس نے تیسری دفعہ پھر پورے کنویں کا وہ دائرہ بنایا, جتنا کنویں کا احاطہ تھا, دائرہ تھا. وہ سارا اس نے اپنی انگلی سے بنا کے کہا, پھر اتنا تو ہوتا ہوگا. کہا نہیں بھائی وہ بہت بڑا ہوتا ہے, سمندر ہے, آپ سمجھتے نہیں ہیں. تو اس نے انکاری کر دیا, کہا اس سے بڑا پانی تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے, اس سے زیادہ پانی ہو ہی نہیں سکتا, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, سمندر یا نیچے. محدود ذہنیت اسی کو کہتے ہیں, کنویں کا مینڈک, یعنی تنگ دل, تنگ ذہن, تنگ ظرف, جس کے سامنے ایک بڑی دنیا اگر کھولی جائے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جس کے سامنے اگر نظریات کی ایک نئی دنیا متعارف کروائی جائے اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے. جو پیدا ہوا اپنی ماں, گھریلو ماں, ہماری خواتین گھریلو خواتین ہیں جنہوں نے ساری زندگی صرف برتن دھونا اور جھاڑو دینا سیکھا, اور دین کے چاند انہوں نے اعداد و شمار یاد کیے ہوتے ہیں اپنے اجداد و اسلاف سے. خدا ایک ہے اور معصوم 12 ہیں, معصوم 14 ہیں, امام 12 ہیں, یہ انگوشت شمار دین, یہ انہوں نے ہمیں بتایا. اب اگر کوئی آ کر آپ کو بتائے بھائی یہ جو آپ کو انگوشتوں انگلیوں پر بنایا گیا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے, ایک بہت بڑا سمندر ہے دین, نہ ہم کہتے ہیں اس سے بڑا تو ہو ہی نہیں سکتا, نانی اما نے یہ بتایا تھا ہمیں, اس سے زیادہ تو بات ہو ہی نہیں سکتی. یہ تنگ ظرفی, تنگ دلی, تنگ فکری, اسی کو کہتے ہیں کنویں کا مینڈک. کنویں کے مینڈک کے اندر اس کا جاذبہ اور دافعہ بھی بہت محدود ہوتا ہے, لہذا اگر محدود آدمی کو دیکھنا ہے تو اس کی محبت و نفرت دیکھو, اس کو نفرت بھی اپنوں سے ہی ہوگی, اس کو محبت بھی اپنوں سے ہی ہوگی, اپنے گھر کے اندر ہی, گلی کے باہر نہ نفرت ہے نہ محبت ہے. دو بھائیاں آپس میں لڑ رہے ہیں, محبت بھی ہے تو اپنوں سے ہی صرف محبت ہے. ایک محدود ماں, اس کو صرف اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے, باقی لوگوں سے, یہ تنگ ظرفی ہے, تنگ دلی ہے یہ. لیکن اگر تھوڑا دائرہ انسان کی زندگی کا وسیع ہو جائے, پھیل جائے, اور بھی ہمیں نظر آئیں, سمندر دیکھ لیں بشریت کا, انسانیت کا, پھر جاذبہ اور دافعہ کی حد بھی بڑھ جاتی ہے, جاذبہ اور دافعہ میں وسعت آ جاتی ہے, پھر انسان کی محبت اور نفرت کا دائرہ تھوڑا پھیل جاتا ہے, پھر اپنے کوچے اور محلے اور شہر اور بلکہ ملک سے بھی یہ تجاوز کر جاتی ہے جاذبہ اور دافعہ کی حد. انسان کی محبت اور نفرت کا دائرہ پھر جغرافیائی حدوں میں محدود نہیں رہتا بلکہ جسمانی چیزوں میں محدود نہیں رہتا, غیر جسمانی حدوں تک جا پہنچتا ہے. لیکن محدود انسان کنویں کا مینڈک, اس کو نہ اپنے محلے سے باہر دیکھے نہ محبت ہے نہ نفرت ہے کسی سے, اس کو علم ہی نہیں ہے, قائل ہی نہیں ہے, وجود نہیں مانتا کسی چیز کا. لہذا اگر انسان کے وجود کی وسعت تھوڑی پھیل جائے, دائرہ تھوڑا پھیل جائے, جاذبہ اور دافعہ کا بھی دائرہ تھوڑا پھیل جائے گا, اور یہ پھیلا ہوا دائرہ ہماری انفرادی زندگی سے جاذبہ اور دافعہ نکل کر ایک اجتماعی میدان میں جب جاذبہ اور دافعہ ظاہر ہوتے ہیں, یہاں تک صرف انفرادی زندگی تھی, کون سی محبت اور نفرت, عشق و کینہ, ولایت اور براءت, یہ سب انفرادی زندگی تھی یہاں تک, یعنی کنویں کے مینڈک والی زندگی تھی دوسرے لفظوں میں ہماری. اب اگر پھیلے آپ انفرادیت سے نکلے اور اجتماعیت میں بھی آئے, سماج میں آئے, آپ سماجیت میں آئے, آپ دیکھیں, آپ کا آنا یعنی آپ کے جاذبہ کا آنا, آپ کا آنا یعنی آپ کی دافعہ کا آنا, آپ اپنے جاذبہ و دافعہ سمیت سماج میں آئے ہیں. جب سماج میں آئے ہیں آپ تو لا محالہ اب سماجی چیزوں سے اور اجتماعی چیزوں سے آپ کو محبت اور نفرت ہے, سماجی چیزوں سے آپ کو ولایت اور برات حاصل ہو گئی ہے. جب یہ سماج میں آ جائے, اجتماع میں آ جائے, ایک اور عنوان بن کر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں, اور کون سی چیزیں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یعنی اجتماعی اقدار کو جب ہم نظر میں رکھیں, اجتماعی اقدار دو طرح کی ہوتی ہیں, یا مثبت اقدار ہیں یا منفی اقدار ہیں. اب میں یا تو میں بے حس آدمی ہوں, مجھ میں جاذبہ اور دافعہ ہی نہیں ہے, مجھے ایسا انجیکشن لگایا گیا ہے ذہنی اور فکری کہ بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا. جیسے آپ نے دیکھا یہ افیمی ہیرونی جو ہوتے ہیں, ان کو اصلا کوئی احساس نہیں ہوتا, نہ گرمی کا احساس, نہ سردی کا احساس, کسی چیز کا ان کو احساس نہیں ہے. اسی طرح یہ ہیروینی ہے انفرادی, یعنی بدنی, ان کی باڈی میں, ان کے جسم میں فقط ہیروئن نے اثر چھوڑا ہے اور ان کی بدن کو بے حس بنا دیا ہے. لیکن ایک ہیروئنی وہ ہوتا ہے جس کی باڈی میں نہیں جس کی روح میں ہیروئن نے اثر کیا ہے. باڈی کی ہیروئن یہ ہوتی ہے پاؤڈر, اور روح کی ہیروئن غلط افکار ہوتے ہیں, افیونی افکار ہوتے ہیں, افیونی نظریات ہوتے ہیں جو انسان کو بالکل مفلوج بنا کے رکھ دیتے ہیں. بالکل ہیروئنی کی طرح اپنے کام میں مگن ہے, نظریں جھکائی ہوئی ہیں, اپنے من میں ڈوبا ہوا ہے, یہ اس کو اصلا احساس نہیں ہے میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, میرے اطراف کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, میں کہاں رہ رہا ہوں, میں کہاں سانس لے رہا ہوں. جیسے ایک افیونی کو معلوم نہیں ہے, اسی طرح ایک اجتماعی ہیروئنی وہ ہوتا ہے تخدیر افکار, افکار نے جس کے ذہن کو مخدر کر دیا ہو. منشیات دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک بڈ باڈی کے لیے منشیات ہیں اور ایک روح کی منشیات ہیں. باڈی کی منشیات یہ چرس و افیم ہے, ہیروئن ہے, لیکن روح کے منشیات افکار ہیں, ایسے افکار جو انسان کو بے حس بنا دیں. لہذا جن لوگوں نے کہا کہ مذہب افیونے, انہوں نے وہ مذہبی افکار صرف دیکھے کہ جو حقیقتاً مذہب کے نام پر بیان کیے گئے, اور لوگوں کو سماج سے اور اجتماع سے نکال کر انہوں نے ایسی انفرادی زندگی بتائی کہ ہیروئنی سے بھی بدتر حال ہو گیا. کیا فرق پڑتا ہے اس میں کہ انسان ہیروئن پی کر, افیون پی کر مگن ہو جائے اور اس کو کچھ خبر نہ رہے, اپنی اولاد اور اپنی ناموس تک کا احساس نہ رہے, یا یہ کہ انسان ایک ذہنی فکر لے کر اور ایک ذہنی نظریہ لے کر تسبیح پکڑ کے ایک جگہ بیٹھ جائے اور یہ بے حس ہو جائے, بے تعلق ہو جائے, لا تعلق ہو جائے, بیزار ہو جائے, اس کو معلوم نہ ہو میرے اطراف میں کیا گزر رہا ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں افیون زدہ ہیں, جو دونوں نشے میں ہیں, ایک ہیروئن کے نشے میں ہے, ایک نظریے کے نشے میں ہے. اس نے اس کو مفلوج کر دیا, اس کو اس نے مفلوج کر دیا ہے. لہذا حق بجانب تھے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ دین افیون ہے, چونکہ وہ دین جو پیش کیا گیا جو انسان کو واقعا لا تعلق کرتا ہے, جو واقعا بیگانہ و بیزار کرتا ہے, جو واقعا انسان کو مست کر دیتا ہے, اور جو واقعا انسان کو بے حس اور اپنے ارد گرد کی دنیا سے لا تعلق کر دیتا ہے, وہ افیون ہے. اس کا تو ہم دفاع نہیں کر سکتے, لیکن مسئلہ یہ کہ وہ دین نہیں تھا. دین وہ ہے جو انسان کو اکسائے, جو انسان کو بڑکائے, جو انسان کو برنگیختہ کرے, اٹھائے. دین تو تخدیر کا نام نہیں ہے, منشیات کا نام نہیں ہے. دین تو سوئے ہوئے کو بیدار کرتا ہے, نشے میں آئے ہوئے کا نشہ اتار دیتا ہے, مست لوگوں کی مستی دور کر دیتا ہے, ہوشیار و عاقل و بیدار و آگاہ کر دیتا ہے. دین تو انسان کو کہتا ہے کہ صرف اپنے درد میں نہیں دوسروں کے درد میں شریک ہو جاؤ تم. دین تو نہیں, نشے اتار دیتا ہے انسان کے تخدیری. بس وہ دین واقعی اگر وہ دین ہو تو وہ افیون سے کم نہیں ہے, لیکن نہ حقیقی دین قرآن, سیرت, سنت اور تعلیمات انبیاء, تعلیمات ائمہ ہدا, یہ تو ہمیں یہ چیز نہیں سکھاتی. قرآن کا صریح ارشاد ہے کہ شرح صادر پیدا کرو, اور ہدایت کی شرط بھی یہی ہے, من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. خدا جس کو ہدایت کرنا چاہے اس کنویں کے مینڈک کو پہلے آ کر باہر نکالتا ہے خدا, شرح صدر اس میں پیدا ہوتی ہے. ومن یرد ان یذلہ, اور خدا جس کو گمراہ کرنا چاہے, یزیق صدرہ, اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے, وہ کنویں کا مینڈک بن جاتا ہے. یعنی گمراہی کی علامت تنگ دلی ہے, اور ہدایت کی علامت شرح صدر اور وسعت ظرفی ہے. جب انسان میں شرح صدر آ جائے پھر انسان کو بہت کچھ نظر آتا ہے, آنکھیں کھل جاتی ہیں, اس وقت جاذبہ اور دافعہ اس کو میدان ملتا ہے. اور وہ میدان جو جاذبہ اور دافعہ کو ملتا ہے, اقدار اور ضد اقدار, قدروں کو انسان آشنا ہو جاتا ہے, اور قدروں کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے, اور قدروں ضد اقدار جو منفی قدریں ہیں ان سے انسان نفرت کرتا ہے. اور یہ نفرت جب عمل میں آتی ہے, اسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں. جو امر بالمعروف نہیں کرتا, نہی عن المنکر نہیں کرتا, وہ نشے میں ہے, وہ مست ہے, وہ ہیروئنی ہے. جس طرح سے آپ نے دیکھا ہیروئنی, چرسی, بنگی, شرابی, نشئی, آپ نے کبھی نہیں دیکھا کسی کو روک رہا ہو یا کسی کو کوئی حکم دے رہا ہو, اپنے گھر میں بھی وہ مست ہے, اس کا مفلوج ہے ذہن, اس کے حواس مفلوج ہیں. جو معاشرے میں بھی امر بالمعروف نہیں کرتا وہ بھی نشے ہی ہے, وہ بھی رنچی ہے, وہ بھی مست ہے, اس کو بھی حس ہے, یہ شعور نہیں ہے اس کو. دونوں کا شعور جب مخدر مواد کھا کر یا پی کر شعور جب ختم ہو جائے وہ پھر اصلاً ٹس سے مس نہیں ہوتے، کوئی عکس العمل ظاہر نہیں کرتے کسی چیز کے مقابلے میں، نہ مثبت اور نہ منفی. لیکن جب انسان ہوش میں ہو، شعور میں ہو، اور اپنے ارد گرد دیکھے، منکرات اور معروف کو دیکھے، معروف اور منکر کے مقابلے میں عکس العمل جب ظاہر کرتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، بس یہ بھی جاذبہ اور دافعہ ہے. لیکن وہ جاذبہ اور دافعہ جو بی حس نہ ہو، مفلوج نہ ہو، بلکہ بیدار اور زندہ جاذبہ اور دافعہ. اور پھر تعلیم و تربیت دیدہ، تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ جاذبہ اور دافعہ، جس کی ہدایت ہو چکی ہو، رہنمائی ہو چکی ہو، اور وہ جاذبہ اور دافعہ جس کے اندر شرح صدر ہو، وسعت ظرفی آ گئی ہو، وہ بڑھ کر وہ جاذبہ اور دافعہ امر بالمعروف تک ترقی کراتا ہے. اور پھر یہی شہوت و غضب ہے، یہ انہی کا ظہور ہے. اب خود انسان یہ آئینہ دیکھ لے کہ میں کون ہوں. بعض اوقات نشے میں انسان کو معلوم نہیں ہوتا میں نشے میں ہوں، دوسروں کو پتہ چلتا ہے نشے میں ہے. کسی بھی نشے کو پکڑ کے کہو اب مست ہیں، اس کو احساس مستی نہیں ہوتا، چونکہ شعور ہی نہیں ہے اسے. دوسروں کو معلوم ہوتا ہے، باشعور کو معلوم ہوتا ہے یہ بی شعور ہے یا نہیں. کسی باشعور کے سامنے کھڑے ہوں ہمیں بتائے گا، ہم پوری امت، پوری قوم، پورا ملک کسی باشعور امت کے سامنے کھڑے ہوں وہ ہمیں بتائے گا کہ آپ نشے میں ہیں یا نہیں ہیں، آپ نے مخدر پیا ہوا ہے یا نہیں ہے، آپ ہیروئنچی ہیں یا نہیں ہیں. جس طرح آپ جب جا رہے ہوتے ہیں چوک میں کھڑا ہوا ہیروئنچی آپ کو معلوم ہو جاتا ہے چونکہ آپ ہوش میں ہوتے ہیں، اسی طرح افکار اور نظریات کی دنیا میں جو باہوش ہیں انہیں معلوم ہو جاتا ہے کون سی قوم اور ملت مخدر پی چکی ہے، افیون پی چکی ہے، اور بے ہوش و مست ہے وہ. یہ دائرہ جب بڑھتا ہے جاذبہ اور دافعہ کا اور عملی شکل اختیار کر کے، جب اقدار سے بڑھ کر، اقدار سے جب آگے بڑھتا ہے، ولایت و برات سے جب آگے بڑھتا ہے، عداوت و دوستی سے جب آگے بڑھتا ہے، عملی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس صورت میں یہ جہاد کی شکل اختیار کر لیتا ہے. جب وہ مجسم اقدار اور ضد اقدار جب اس کے سامنے آئیں، یہی جاذبہ اور دافعہ جہاد میں تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت جب انسان میں یہ بجھ نہ جائے، جب مر نہ جائے، مجاہد کیوں افضل ہے، کیوں اتنا عظیم مقام ہے، مجاہد کا جہاد کی وجہ سے، اور جہاد تک نوبت کب آتی ہے؟ ایک بیدار اور ایک ہوشیار انسان، خدا نے شہید کو کیا مقام ارجمند عطا کیا؟ فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء، شہید حی ہے، عند ربہم یرزقون، اور مرزوق عند اللہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شہید ہونے سے پہلے مجاہد تھا. یہ شہید کو تو یوں نہیں کہ مرنے سے پہلے وہ ایک معمولی انسان ہوتا ہے اور گولی اس کو اس قابل بنا دیتی ہے، گولی میں تو کوئی تاثیر نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے یہ گولی میں یہ سارا شرف تھا، صرف گولی جب تک سینے سے باہر تھی یہ معمولی آدمی تھا، گولی لگنے سے اتنا بڑا ہو گیا. یہ گولی تو کسی کو ادھر ادھر نہیں کرتی. اگر ایک آدمی جنگ سے بھاگ رہا ہو، مارکہ حق سے بھاگ رہا ہو، اور اس کو کوئی بڑھ کے مار دے تو وہ بھی ہم شہید اس کو کہہ دیتے ہیں. تو آیا یہ وہ شہید ہے؟ احیاء عند ربہم، زندہ ہے، زندہ ہے. کیا زندگی ہے اس کی؟ اب یہاں تھوڑا حیات کمانا کرنا پڑے گا. ہم حیات کہتے ہیں، یعنی نبض چلنا، دل کی دھڑکن کو ہم حیات کہتے ہیں، یعنی کھانا پینا، رشد و نمو کرنا، تولید نسل کرنا، ہمارے ہاں یہ حیات ہے. لیکن حیات کا صحیح معنی کیا ہے؟ حیات کا حقیقی معنی کیا ہے؟ جس معنی میں شہید زندہ ہے و حی، جس معنی میں خود ذات خدا نے اپنے آپ کو کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، خدا بھی حی ہے، یعنی معاذ اللہ خدا کی نبض چلتی ہے، خدا زندہ ہے. زندگی خدا کیا ہے؟ دل دھڑکتا ہے، خدا رشد و نمو کر رہا ہے، معاذ اللہ رزق پا رہا ہے خدا. کس معنی میں خدا زندہ ہے؟ حیات خدا کا کیا تصور ہے آپ کے ذہن میں؟ خود ذات خدا کا کیا تصور ہے ہمارے ذہن میں؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے خدا حی ہے، قیوم ہے. حیون یا نیچے، وہ حیات اگر ہم سمجھ گئے تو پھر ہمیں حیات شہید بھی معلوم ہو جائے گی. خدا حی ہے، حیات کے دو رکن ہیں، ایک ہے شعور اور درک، علم، اور ایک ہے فعل. لہذا حیات خدا کا معنی جو کیا ہے حکما نے، وہ یہ معنی کیا ہے، یعنی اللہ دراک ہے و فعال ہے، یعنی خدا کو علم ہے اور خدا فاعل ہے، یہ معنی ہے حی کا. یہ حیات حقیقی ہے. نبض چلے یا نہ چلے، نبض چلنا تو جانور کی حیات ہے، حیوان کی حیات ہے. رشد و نمو کرنا نبات کی اور شجر کی اور درخت کی حیات ہے. روح کی حیات کیا ہے؟ روح کی تو نبض نہیں ہے، نفس کی تو نبض نہیں ہے، نفس کا تو دل نہیں دھڑکتا، نفس کی تو رگیں نہیں ہے کہ اس میں خون ہو. نفس غیر جسمانی ہے، خون جسمانی ہے، رگیں جسمانی ہیں. بس حیات نفس اور حیات روح کیا ہے؟ نفس کس کا زندہ ہے اور کس کا نفس مردہ ہے؟ کس کی روح زندہ ہے اور کس کی روح مردہ ہے؟ موت روح، یعنی جس میں شعور ہو اور جس میں فاعل، جس میں فاعلیت کی توانائی ہو، فعل انجام دینے کی اور عمل کرنے کی قدرت جس میں موجود ہو. شہید کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ مر کے بھی اس میں شعور ہے اور مر کے بھی وہ فعل انجام دے رہا ہے. بلکہ زندگی میں کم فاعل تھا اور کم سرگرم تھا، مرنے کے بعد زیادہ سرگرم ہو گیا ہے. اس کی قوت فعل میں اضافہ ہو گیا ہے، اس کی قوت عمل میں اضافہ ہو گیا ہے، اور اس کی قوت شعور و درک میں اضافہ ہو گیا ہے. لہذا یہ فرمایا کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. مجاہد کیوں جہاد تک پہنچا؟ مجاہد ہوتا پھر جس شہید ہوا، جہاد سے شہادت تک پہنچا، نہیں کہ گھر میں سویا سویا شہید ہو گیا، دشمن سے بھاگتے بھاگتے شہید ہو گیا، موت کا نام آتا تھا ہزار دفعہ استغفر اللہ نعوذ باللہ جو کہتا تھا، وہ تو شہید نہیں کہلاتا. ابھی ہم کہتے ہیں نا موت کا نام آ جائے، خواتین کی طرح، عورتوں کی طرح، فوراً کہتے ہیں منہ بند کرو، انگلی دانت میں دبا لینا، موت کا نام آ گیا آپ کے منہ پر. وہ جو موت کے نام سے خوف زدہ تھا، بھلا وہ شہید ہو سکتا ہے؟ شہید مجاہد ہمیشہ شہید ہوتا ہے، اور مجاہد وہ ہوتا ہے جو جہاد کر رہا ہو. اور جہاد کون سی چیز ہے؟ جہاد یعنی جب اس کا جاذبہ اور دافعہ جب اس کو کھینچ کر اس میدان میں لے آئے جہاں پر وہ سراپا باطل سے ٹکرا جاتا ہو، اس راہ میں اگر اس کو موت آ جائے تو شہید کہلاتا ہے. وہ ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، وہ مقام شہادت ہے. بعض لوگوں کو یا اعزازی ڈگریاں دیتے ہیں نا، آپ نے پڑھا، تعلیم حاصل کی، ماسٹر ڈگری لی آپ نے، ڈاکٹریٹ کیا آپ نے، گریجویشن کیا آپ نے، اعلیٰ تعلیمی ڈگریاں آپ نے پڑھا، خون جگر کھایا، راتوں کو جاگے، تھکے، پیسہ لگایا آپ نے، جوانی لگائی آپ نے، جا کر آپ نے تعلیم حاصل کی. اب یہ وزیر ہمارے جو بنتے ہیں، کیبنٹ ہماری، اس میں نان میٹرک وزیر ہے، وہ بھی جاتا ہے کسی کالج کا، کسی یونیورسٹی کا افتتاح کرنے کے لیے، اس کو ایک اعزازی ڈگری دے دیتے ہیں. آیا اعزازی ڈگریوں سے تعلیمی قابلیت میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ وہ ہے تو ان پڑھ کا ان پڑھ ہی ہے، پھر بھی اعزازی ڈگری سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح بعضوں کو شہادت کی اعزازی ڈگری دی گئی ہے. کون سے لوگ؟ من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل دون نفس فہو شہید، یہ بھی شہید ہیں. یعنی جو اپنا مال بچاتے ہوئے مر گیا وہ شہید ہے، جو اپنی جان بچاتے ہوئے مر گیا وہ بھی شہید ہے. یہ اعزازی ڈگریاں ہیں. نان میٹرک کو اعزازی ڈگری دی جائے، ہوتا نان میٹرک ہی ہے، پھر بھی صحیح شہید وہ مجاہد ہوتا ہے. الذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں جہاد کر رہے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ان کے ہم رہنما ہیں. ورنہ جو مال بچاتے ہوئے مر گیا وہ بھی شہید ہے، اور یہ جو اللہ کے لیے مرا یہ بھی شہید ہے. یہ دونوں ایک درجے کے ہیں. لا یستوون، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود اسی آیہ مجیدہ میں فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، جن کو کوئی مشکل نہیں ہے، جن کا کوئی عذر نہیں ہے اور وہ حالت قعود میں ہے، چپ ساد کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مومن اگر مارا بھی جائے تو یہ اس مجاہد کی طرح نہیں ہے. والمجاہدین فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، یہ اس کی معنی نہیں ہے. لا یستوون، ہرگز ایک جیسے نہیں ہے. اسپتال میں مر جائے، مرض سے مر جائے، کینسر سے مر جائے، کسی اور مرض سے مر جائے، پھر ہم کہتے ہیں شہید ہو گیا یہ. نہ, مجاہد کا مقام اور ہے. مجاہد ایک اور چیز ہے. مجاہد جوہر و گوہر اس کا کوئی اور چیز ہے. مجاہد اندر سے اس کا وجدان و ضمیر کچھ اور ہے. مجاہد یعنی تعلیم یافتہ, یعنی تربیت یافتہ, یعنی جس کی قوتیں بنی ہوئی ہوں, یعنی جس کی زندگی میں وسعت ہو, یعنی شرح صدر ہو, یعنی جس نے وہ مودت و محبت ہو, وہ سارے میادین طے کیے ہوئے ہیں, سارے میدان گزر کے میدان جہاد میں آیا ہے, یعنی میدان محبت سے گزر کے آیا ہے, میدان مودت سے گزر کے آیا ہے, میدان تولا سے گزر کے آیا ہے, میدان ولایت طے کر کے آیا ہے, میدان امر بالمعروف طے کر کے میدان جہاد میں جس نے قدم رکھا ہے اس کو مجاہد کہتے ہیں. ورنہ جس نے یہ ساری وادیاں طے نہیں کی ہوئی ہیں, جس میں اتنا شعور ہی نہیں تھا, جو زندگی میں مست تھا, جو ایک ایک نظریہ افیونی قبول کر کے بیٹھا ہوا تھا خاموشی سے, وہ اگر چپکے سے مارا جائے, اگر دشمن بزدلی دکھا کے اس کو غفلت میں مار دے, تو وہ تو مجاہد کے برابر نہیں ہو سکتا ہرگز. بعض شہداء ایسے ہیں جن پر موت آ پڑتی ہے. مجاہد وہ ہوتا ہے جو موت پہ جا کر پڑتا ہے. کچھ ایسے ہیں جن کے تعاقب میں موت ہوتی ہے, کچھ ایسے ہیں جو موت کے تعاقب میں ہوتے ہیں, موت ان سے فرار کرتی ہے. کچھ ایسے ہیں جن کو موت مار دیتی ہے, اور کچھ ایسے ہیں جو موت کو مار دیتے ہیں. مجاہد وہ چیز ہے. کیوں خدا نے اتنی برتری دکھائی؟ کیوں دو مرتبہ فرمایا کہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرن عظیما؟ اصل کوئی انسان اس کرہ عرض پر مجاہد کے ہم پلہ ہو نہیں سکتا, کسی کو قیاس کیا نہیں جا سکتا مجاہد کے ساتھ. فرمایا کہ اجعلتم سقایت الناس و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. توجہ فرمائے, کس سے قیاس ہو رہا ہے؟ مسجد تعمیر کرنے والے, یہ قرآن ہے. یہ حاجیوں کو پانی پلانے والے اور مسجدیں تعمیر کرنے والے, آیا یہ اور وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں یہ ایک جیسے ہیں؟ خانہ کعبہ تعمیر کرنے والا مجاہد کی طرح نہیں ہے. مجاہد اور چیز ہے. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام, مسجد حرام کی تعمیر کرنے والے یہ ایک جیسے ہیں؟ کتنا بڑا عظیم کام ہے. ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں نا کہ جتنا ہو سکے مسجد بنا دو جی. کیوں؟ کچھ صرف مال لگتا ہے, بس صرف مال لگتا ہے. ایک امام بارگاہ بنا دو. کیوں؟ صرف مال لگتا ہے. مدرسہ بنا دو, ایک مال لگتا ہے. ایک کلاس بنا دو, ایک اسپتال بنا دو, ایک روڈ بنا دو, ایک پل بنا دو, ایک دیکھ پکا کے اللہ کی راہ میں دے دو, یہ کار خیر کر کے پھر انسان معروف ہو جائے اور اپنے نام کی تختی بھی لگا دے اور پھر اپنا درجہ مجاہدوں کے سامنے جا کر پیش کرے, خدا کی طرف سے کیا جواب آئے گا کہ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام, کیا تم ان حاجیوں کی خدمت کرنے والوں کو اور رفاہ اور فلاحی کاموں کرنے والوں کو اور یہ مسجدیں اور مدرسے بنانے والوں کو مجاہدین کے ہم پلہ سمجھتے ہو تم؟ یعنی خدا کی طرف سے ایک تنبیہ, ایک توبیخ ہے کہ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے. ما لکم کیف تحکمون, کیا ہو گیا تمہیں؟ عقل کہاں گئی؟ شعور کہاں گیا تمہارا؟ یہ دونوں ایک جیسے ہیں. مجاہد شہید بنتا ہے, مجاہد شہید بنتا ہے. پھر اس کا یہ مقام ہے, لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء, یہ مر کے بھی باشعور ہے. کیوں؟ کہ مرنے سے پہلے باشعور تھا. جو مرنے سے پہلے بھی شعور ہو وہ مر کے بھی شعور ہے. من کان فی ہذہ اعما فہو فی الآخرۃ اعما, جو یہاں اندھا نابینا ہے وہ آخرت میں بھی مر کے بھی اعما ہے. اعما سے مراد یعنی وہ نہیں نابینا نہیں جن کی آنکھیں یہاں نہیں ہیں. اعما یعنی دل, جن کے دل اندھے ہیں, جن میں یہاں شعور نہیں ہے وہ مر کر بھی شعور ہے. لیکن شہید کے بارے میں فرمایا کہ مر کے بھی باشعور ہے, مر کے بھی حائی ہے. یہ مرنے کے بعد کیوں باحیات ہے وہ کیوں باشعور ہے؟ اس لیے کہ مرنے سے پہلے باشعور تھا. کیا شعور تھا اس میں؟ جہاد. جہاد کیا چیز ہے؟ یعنی جاذبہ اور دافعہ. لیکن جاذبہ اور دافعہ کا وہ میدان نہ کنویں کے مینڈک کی طرح کہ بھائی سے لڑائی نہیں کی, اپنے بھائی سے جھگڑا نہیں کیا,
مومن کا گریبان نہیں پکڑا بلکہ کس کے خلاف آواز اٹھائی؟ پہلے آیا اور منفی اقدار کو للکارا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا، اور پھر جا کر اس نے عدو کا گریبان پکڑا اور دشمن کا گریبان پکڑا. اور یہ سخت کام ہے، اس کے لیے بہت بلند شعور چاہیے. معمولی شعور سے یہ مطلب حل نہیں ہوتا، انسان اس مقام تک نہیں پہنچتا. یہ فطری چیز ہے انسان کے اندر، فطرت میں انسان کی، یعنی دوسرے لفظوں میں یہی جاذبہ اور دافعہ. جب ان میں بصیرت آ جائے، جب جاذبہ اور دافعہ کی آنکھیں کھل جائیں، جاذبہ اور دافعہ انسان کو کھینچ کر میدان جہاد میں لے جاتی ہیں. اور جو میدان جہاد میں نہیں ہے، سمجھے کہ جاذبہ اور دافعہ اس کی منشیات کی عادی ہے، وہ معتاد ہے، ابھی نہیں ہوش آیا، ابھی شعور نہیں آیا اس کو، ابھی بالغ ہی نہیں ہوا، ابھی اس مقام تک نہیں پہنچا، ابھی کسی کنویں میں زندگی کر رہا ہے. ورنہ کوئی اور مقام جہاد سے نیچے نیچے. اب یہاں سے توجہ فرمائیں، آپ کیا فرق ہوتا ہے. تاریخ میں نمونے پڑھیں آپ، مثلا ایک عام چیز جو ہم نے سب نے سنی ہوئی ہے، بارہا سنی ہوئی ہے، اس کو ابھی اس نگاہ سے دیکھیں، اس دید سے دیکھیں، مجاہد کا مقام دیکھیں کیا ہوتا ہے. جنگ خندق میں یہ واقعہ بہت مشہور معروف ہے، لیکن ابھی اس نگاہ سے دیکھیں آپ اس کو. جنگ خندق میں جب وہ شجاع عرب، دلیر عرب، جنگجو عرب، عمر ابن عبدواد، بہادر آدمی تھا، نڈر آدمی تھا، اتنا نڈر تھا کہ اتنا خندق کھود پھلانگ کے آ گیا، مسلمانوں کی دفاعی لائن عبور کر کے آ گیا. یہ کھودی اس لیے تھی انہوں نے کہ کوئی یہاں اس سے پار نہ ہو سکے. اب خود اس کی توانائی کا اندازہ یہیں سے لگا لیں، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خندق سے گھوڑے کو اس نے عبور دیا، پھلانگ کے گھوڑا آیا مسلمانوں کی طرف، آ کر اس نے للکارا، ایک دو کو نہیں سب کو للکارا اس نے. حال من مبارز کوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا، فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کا زبان بند کرے، جو اس کا مقابلہ کرے. ادھر بھی بہت بڑے بڑے عرب بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے بڑے مسلمان، برجستہ بڑے گاگ مسلمان بیٹھے ہوئے تھے ادھر، وہ بھی بلا رہے، رسول اللہ بھی بلا رہے، دونوں لیڈر بھی، راہبر بھی کہہ رہا ہے کہ کوئی نکلے، وہ دشمن بھی کہہ رہا ہے کوئی آئے، دوست و دشمن دونوں بلا رہے ہیں، راہبر اور ادوب دونوں بلا رہے ہیں. یہ گاگ مسلمان ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں. خدمت بہت کرتے تھے، نمازیں بہت پڑھتے تھے، ان سے بڑا مسلمان کون ہو سکتا ہے تاریخ میں. اور یہاں پر رسول اللہ نے بھی علی علیہ السلام کو نہیں کہا تھا، بلکہ مسلمانوں کو یہ خطاب تھا، سب کو. ایک جوان، نوجوان اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، بعض روایت میں کہ اس وقت علی علیہ السلام کی عمر ظاہراً 25 سال سے بھی کم یا اتنی تھی لگ بھگ، ایک نوجوان، خوب نوجوان کا تجربہ کم ہوتا ہے، عمر کم ہوتی ہے، جنگی تجربہ، اٹھ کے کھڑے ہوئے کہا میں جاتا ہوں، رسول اللہ نے بٹھا دیا، پھر دوبارہ پکارا، پھر علی علیہ السلام اٹھے، 3 دفعہ تکرار ہوا، علی علیہ السلام اٹھے. یہ کون سی چیز تھی کہ جن کو بلایا جا رہا ہے ان میں سے کوئی ٹیسٹ سے مس نہیں ہوتا، اور جس کو نہیں کہا جا رہا وہ بار بار اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بٹھانے پر پھر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ کون سی چیز تھی جو اس کو اندر سے اٹھا رہی تھی؟ آیا فقط اس وجہ سے تھا کہ رسول اللہ بلا رہے ہیں، یعنی بے باہر سے آنے والی آواز اس کو اکسا رہی تھی، یا اس کے اندر بھی کچھ تھا؟ اس نوجوان کے اندر بھی کچھ تھا، اس جوان کے اندر بھی بہت کچھ تھا. کون سی چیز تھی؟ وہ اس کا جاذبہ اور وہ اس کا دافعہ. اس کا دافعہ اوج پہ پہنچا ہوا تھا، بابصیرت دافعہ تھا، اور وہ دفاع کے میدان میں اور دف کے میدان میں اس قدر آگے آ گیا کہ اب وہ نہ صرف کسی منفی قدر کو برداشت نہیں کر سکتا، باطل کو برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ اب وہ عدو اور دشمن دین اور حق کا وجود تک برداشت نہیں کر سکتا. بلانے کی ضرورت نہیں ہے. مجاہد وہ نہیں ہوتا جس کو کارڈ بھیجا جائے, مجاہد وہ نہیں ہوتا جس کو فیکس کیا جائے, جس کو دعوت دی جائے, جو ناراض ہو جائے کہ مجھے تو بلایا ہی نہیں تھا, مجھے تو کسی نے کہا ہی نہیں, مجھے تو میٹنگ میں ہی نکال کیا گیا, مجھے تو مشورہ ہی نہیں ہوا. نہ, یہ ہرونچی ہے, یہ نشے ہی ہے, یہ مجاہد نہیں ہے. علی علیہ السلام کہہ سکتے تھے منہ بگاڑ کے بیٹھ جاتے کہ میرے ہوتے ہوئے رسول اللہ نے مجھے نہیں کہا, دوسروں سے کہا, جب دوسروں کہا تو مجھے کیا پڑی ہے, مجھے نظر انداز کیا گیا ہے. نہ, جو مجاہد ہو, جس کے اندر دافعہ ہو, اور جس کا دافعہ اتنا قوی ہو, اور جس کا دافعہ اتنا عروج پر ہو, اور جس کا دافعہ جس کو بیٹھنے نہ دے, وہ دعوت کا منتظر نہیں ہوتا. اس کو یہ نہیں چاہیے کوئی بلاتا ہے یا نہیں بلاتا, صرف کیا چاہیے, ایک چیز چاہیے اس کو, کیا, کہ سامنے باطل ہے بس. یہی علی جب اپنوں سے لڑنے کی باری آئی, یہ عجیب سیرت ہے, جب مسلمانوں ریلت رسول اللہ کے بعد, یہی علی, یہ عظیم دفاع کرنے والا مجاہد, جب ریلت رسول ہوئی, اس کا حق لے لیا گیا, اپنوں سے لڑنے کی باری آئی, تلوار نیام میں ڈال کے بیٹھ گیا اپنے گھر میں. کیوں نہیں لڑتے, اب دافعہ نہیں ہے, کا دافعہ اندھا نہیں ہے, بصیرت ہے اس میں, ہوش ہے اس میں. صرف بہادری کے جوہر نہیں دکھانے, صرف جنگجو نہیں بننا. چپ کر کے تلوار نیام میں ڈال کے 25 سال تک خاموشی سے بیٹھا رہا. جو عمر ابن عبدود سے نہیں ڈرا, وہ معمولی لوگوں سے, گلی کوچے کے لوگوں سے ڈر جاتا ہے. یہ تو کیسے ممکن ہے وہ ڈر گیا ہو, پھر کیوں خاموش ہو گئے؟ مجاہد کہتے ہی اس کو ہیں. مجاہد وہ نہیں ہوتا جو اپنوں سے ٹکرا جائے, مجاہد وہ نہیں ہوتا جو اپنوں کو للکارے, مجاہد وہ نہیں ہوتا جو اپنوں کو آ کر آواز دے حل من مبارز. نہ, جب اپنے کی باری آ جائے وہاں تلوار نیام میں ڈال لیتا ہے, اگرچہ حق بے جانب ہی کیوں نہ ہو, اگرچہ اس کا بنیادی حق ہی کیوں نہ لے لیا گیا ہو, اگرچہ اس کی شخصیت پر کیوں نہ اثر پڑ رہا ہو, اگرچہ اس کو محروم ہی کیوں نہ کیا جا رہا ہو, اگرچہ وہ گوشہ نشین ہی کیوں نہ ہو رہا ہو, جب اپنی ذات کی باری آتی ہے مجاہد وہاں نہیں بولتا. مجاہد یعنی اکسایا ہوا, جس کو دافعہ نے اکسایا ہے, جس کو دافعہ نے بڑکایا ہے, یعنی ایک مبعوث انسان, ایک انسان جس نے اندرون اس کی تمام قوتوں میں بیست آ گئی ہے. صرف ایک خطاب نہیں تھا, پوری قوتوں میں بیست آ گئی ہے, رگ رگ میں بیست آ گئی ہے. بیست یعنی اٹھانا, اکسانا. او الذی بعث فی الامین رسولا منہم, خدا وہ ہے جس نے امیین میں, یعنی بیٹھے ہوئے خاموش تالے پڑے ہوئے لوگوں میں, ایک نبی کو مبعوث کیا, بعثا, اٹھایا, بڑکایا, برانگیختہ کیا, برخاستہ کیا, یعنی خاموش لوگوں میں, چپ سادے ہوئے لوگوں میں اس نے آ کر. پھر آپ زیارت بیست میں ہے, زیارت دعائے بیست میں, زیارت میں ہے غالباً, کہ علی علیہ السلام کو معجزہ رسالت کہا گیا ہے. علی معجزہ رسول ہے, یعنی اگر قرآن نہ ہوتا, معاذ اللہ, کوئی معجزہ اور نہ بھی ہوتا رسول اللہ کا, رسالت پر ایمان لانے کے لیے فقط کافی تھا علی علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے. اور یہ یوں نہ کہیں کہ ایک تعصب یا ایک عقیدت کی بات کر رہا ہوں میں, نہ, جذبات اور احساسات کی بات نہیں ہے, یہ شعور کی بات کر رہا ہوں. یہاں پر جذبات شعور کو بند کر دیتے ہیں, مٹا دیتے ہیں, دبا دیتے ہیں. احساسات جب زندہ ہو جائیں, بڑک جائیں, تو شعور نہیں ہوتا وہاں پر. نہ, یہ شعور کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ علی معجزہ رسول ہیں. کیسے معجزہ رسول ہیں؟ خود ابن اسیر, جو اہل سنت کے جید علماء میں سے ہیں, معروف ابن اسیر, جنہوں نے تفسیر لکھی ہے, تاریخ لکھی ہے کامل, ان کی کتاب ہے نہایا, لغت کی کتاب ہے, البتہ حدیث اور لغت کی کتاب ہے, اس میں یہ حدیث انہوں نے نقل کی ہے. کہا کہ جب علی علیہ السلام باہر نکلتے, لوگوں کے سامنے آتے یا لوگوں کی نگاہیں پڑتی, تو بے ساختہ زبانوں سے یہ نکلتا تھا, لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الرجل, لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الرجل,
لا الہ الا اللہ ما اعلم ھذا الرجل،
بے ساختہ لوگوں کی زبانوں سے نکلا
اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ،
کتنا بہادر ہے یہ انسان، کتنا کریم ہے یہ انسان، کتنا عظیم ہے یہ انسان. یہ بے ساختہ لوگوں کی زبان سے نکلتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جس نبی نے جو نبی مبعوث تھا خدا کی طرف سے، اس نبی نے آ کر ایک اور انسان کو مبعوث کیا. خدا نے نبی کو مبعوث کیا، نبی نے علی کو مبعوث کیا اور ایسا بنایا کہ علی کی رگ رگ کو مبعوث کر دیا. بعثت علی کی رگ رگ میں آ گئی. اب وہ علی کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ ہے مجاہد. لہذا خدا کو یہ فرمانا پڑا، اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر و جاہد فی سبیل اللہ. تم مسجد تعمیر کرنے والے، مسجد کے چابی بردار کو اور مسجد کے سقا کو، پانی پلانے والے کو، سبیلے لگانے والوں کو تم اس مجاہد کے ہم پلہ سمجھتے ہو؟ تم بعض لوگ ہوتے ہیں نا، اپنا معمولی سا کام بڑھا کر تمغہ، اب پاکستان میں تمغہ دیا جاتا ہے، نشان حیدر کس کو دیا جاتا ہے؟ جو بہادری دکھائے، کارنامہ دے، مجاہد کو. البتہ ان کی جہاد کا اپنا معیار ہے، یہ بھی مجاہد کو تمغہ دیتے ہیں. اب میں نے کیا کیا، ایک معمولی کام کیا، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، ایک تقریر کر دی، ایک دیکھ پکا کے دے دی، اس کے بعد ایک سرٹیفکیٹ مجھے دے دیا گیا. یہ بہت نیک آدمی ہے، بڑا خیر آدمی ہے، خدمت خلق کرتا ہے. فریم کرا کے میں نے بھی اس کو گھر میں لگا دیا. مجاہد کا نشان حیدر بھی گھر میں ہے. یہ دیکھ پکا کے جو میں نے دی ایک دن، اس کا سرٹیفکیٹ بھی میں نے فریم کرا کے گھر میں لگا دیا. یعنی میں کیا کر رہا ہوں، اس کو اپنے لیے تمغہ سمجھتا ہوں، یعنی اس کو نشان حیدر کے ہم پلہ سمجھتا ہوں. یہ دیکھ پکا کے دینا، خدا نے یہیں سے بتا دیا کہ تم یہ مسجد تو نہیں، تم خانہ کعبہ کی خدمت کرو، جا کر مسجد الحرام کی تعمیر میں جا کر حصہ لو، مینار بناؤ، وہاں پر طواف بناؤ، کعبہ کی دیوار بناؤ. لیکن تم اس کے باوجود بھی مجاہد کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. لا یستوون، کیسے ہو سکتا ہے؟ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، کیا تم ایک جیسا قرار دے سکتے ہو؟ ایک جیسے ہیں یہ؟ فرمایا لا یستوون، ہرگز برابر نہیں ہے. عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں بہت فرق ہے. یہ مسجد بنانے والا کہاں اور مسجد بچانے والا کہاں؟ یہ جو آج مسجدیں بناتے ہیں، ان کو معلوم ہے کیوں بناتے ہیں؟ اگر مجاہد نہ ہوتا مسجدیں بنانے کی نوبت ہی نہ آتی. مجاہد جس میں یہ جاذبہ اور دافعہ فطری یہاں تک پہنچا ہے تعلیم و تربیت کے نتیجے میں، در حقیقت علت بقاء دین ہوتا ہے وہ انسان. علت بقاء دین ہے وہ انسان، دین اس کے توفیل باقی ہوتا ہے. اگر مجاہد نہ ہو دین نہیں رہے گا باقی. کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دین پر عمل کر رہا ہو اور جو دین کو بچا رہا ہو، یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ ہو سکتا ہے؟ یہ ایک آدمی ہے جس نے ایک چیز بچائی ہے، دوسرا اس نے بچی ہوئی چیز آ کے کھائی ہے، یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ ایک وہ ہے جو دین سے عزت پاتا ہے، ایک وہ ہے جو دین کو عزت دیتا ہے، یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ یہ تو بہت ہی معمولی بات ہے سمجھنے کے لیے، اس کے لیے تو ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ایک وہ جو جس نے صرف دینا سیکھا ہے، ایک وہ جس نے صرف لینا سیکھا ہے، آیا یہ دونوں لینے والے اور دینے والے ایک جیسے ہیں؟ آپ خود جب دے رہے ہوتے ہیں اور آپ سے کوئی لے رہا ہوتا ہے، آپ اس کو اپنا ہم پلہ سمجھتے ہیں، برابر سمجھتے ہیں؟ دینے والے کا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا ہاتھ ہمیشہ نیچے ہوتا ہے. شہید یا مجاہد جو دین کو کچھ دے رہا ہے، اور عابد اور متقی اور عبادت گزار اور پرہیزگار اور تسبیح خان اور تقدیس خان اور تقریر کرنے والا اور سخنران، مجلس پڑھنے والا اور سننے والا، اور یہ سارے دین سے کچھ لے رہے ہوتے ہیں، لینے والے اور دینے والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. کیسے آپ نے ایک صف بنا دی دونوں کی؟ فرمایا لا یستوون، ہرگز برابر نہیں. وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، یہ سب اس کے توفیل ہے. جب زندہ تھا مجاہد جب مر گیا شہید، جب زندہ تھا باشعور مر گیا تو بھی باشعور، جب زندہ تھا تو ہادی اور رہنما جب مر گیا تو بھی ہادی اور رہنما. کس نے مجاہد کو اتنا عظیم مقام دے دیا؟ جہاد نے، نہ نسب نے، نسب سے نہیں پہنچا، نہ گولی نے. ایک گولی سے تو انسان اتنے درجے نہیں طے کر جاتا، ورنہ جس کو گولیاں لگتی ہیں وہ پھر اتنا عظیم بن جائے، وہ آسان ہے پھر تو، اتنی محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے پکڑ کے ٹانگ میں گولی مار لو عظیم بن جاؤ. گولی سے تو انسان میں کوئی شرف نہیں آ جاتا، جہاد، جہاد ہے جو انسان کو اتنا عظیم بنا دیتا ہے. بس جہاد ایک ایسی خصلت ہے انسان کے اندر. جہاد صرف ایک عمل کا نام نہیں، بلکہ یہ عمل جہاد کا جو انسان سے سرزد ہوتا ہے، حقیقت میں حقیقت انسان کی عکاسی اور غمازی کرتا ہے، یعنی انسان کے جاذبہ اور دافعہ کی حکایت کرتا ہے. جو جہاد کر رہا ہوتا ہے اس کی زبان حال سنو کچھ اور ہوتی ہے، اس کی زبان مقال کچھ اور ہوتی ہے، منہ کی زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، شاید رجز پڑھ رہا ہو، لیکن زبان حال، زبان وجود اس کی سنو وہ کچھ اور کہتی ہے. یعنی بھرپور انسان، یعنی وسیع انسان، یعنی شرح صدر والا انسان. جہاد یہ سب کچھ بتاتا ہے، اور جہاد اس وقت شروع ہوتا ہے انسان کے اندر، ورنہ تو ہر بحران کو تو جہاد نہیں کہتے ہم، ہر جو مرض تو جہاد نہیں ہے، ہر جگہ تو بندوق اٹھا لینا جہاد نہیں ہے، ہر جگہ آدمی مار دینا تو جہاد نہیں ہے، انسانیت کشی جہاد نہیں ہے. بہت بڑا فرق ہے، جوہری اور گوہری فرق ہے انسان کشی میں اور جہاد میں. جہاد انسانیت کشی کا نام نہیں ہے. دیکھا ابھی کتنا بدنام کیا، اقدار کو ہمیشہ بدنام کیا جاتا ہے ضد اقدار سے، ہمیشہ یہ چیز ہے. سچ کو بدنام کیا جاتا ہے جھوٹ سے، صداقت کو بدنام کیا جاتا ہے جھوٹ سے، خدمت کو خیانت کے ذریعے بدنام کیا جاتا ہے. ہمیشہ اقدار خراب ہوتی ہیں، رسوا ہو جاتی ہیں، پست ہو جاتی ہیں، لوگوں کی نظروں میں گر جاتی ہیں جب بہت گھٹیا لوگ اس کو اپنے لیے استعمال کریں. بس کتنی کام ہو چکے ہیں ابھی، آج دینی اور انسانی اور الہی وہ اعلی اقدار، ان کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بہت پست لوگوں نے آ کر ان کے بارے میں بات کی ہے، بہت گھٹیا انسانوں نے آ کے ان کے متعلق گفتگو کی ہے. یہ تو سنا ہوا ہے آپ نے، ولید وہ انسان تھا جو شراب پی کر اس نے نماز صبح پڑھائی، نماز صبح پڑھا کے پھر لوگوں سے پوچھا کہ کافی ہیں یا اور پڑھاؤں مسجد. اب لوگوں سے پوچھو مستی میں. اب جب ایک شرابی انسان، ایک نشئی، ایک ہرینچی امام جماعت بن جائے، محراب کو بھی بدنام کر دیا، نماز کو بھی آلودہ کر دیا اس نے. جب گٹیا انسان نماز پڑھتا ہے، نماز تک کو بدنام کر دیتا ہے. جب گٹیا انسان علم حاصل کرتا ہے، علم کو رسوا کر دیتا ہے، علم اس کا کچھ نہیں بگاڑتا، نہیں کہ وہ علم سے بن گیا جاتا ہے، بلکہ خود علم کو رسوا کر دیتا ہے. اقدار جب گٹیا اور پست ظرف میں چلی جائیں، وہ ظرف ان اقدار کو آلودہ کر دیتا ہے. آپ دیکھ لیں اپنے ملک میں اجتماعی اقدار ہو، انفرادی ہو، سب پوری دنیا میں لوگوں نے جمہوریت سے، ڈیموکریسی سے حقوق لیے ہیں اپنے. اب کیسا نظام ہے، میں صحیح نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، دینی نگاہ سے نہیں، دینی نگاہ نہیں بیان کر رہا ہوں، ایک تبصرہ کر رہا ہوں اس پر اجتماعی نقطۂ نظر سے. پوری دنیا میں آپ جائیں، اگر کہیں احترام ہے انسان کا تو اسی نظام کی وجہ سے ہے. جن ممالک میں جمہوریت ہے وہاں تھوڑا بہت انسان کا احترام ہے، جن ممالک میں جمہوریت ہے وہاں کچھ لوگوں کے حقوق ملتے ہیں، جہاں جمہوریت ہے وہاں کچھ لوگوں کو تحفظ ملتا ہے، جہاں کچھ لوگوں کو آزادی ہے، جہاں کچھ احترام ہے، اگر تھوڑا بہت انسانیت کا کہیں احترام ہے تو اسی وجہ سے ہے. یعنی اس وقت کی عالمی سطح کی بات کر رہا ہوں. لیکن جب ہمارے یہاں یہی نظام آتا ہے جمہوریت, سب سے بڑی جنایتیں جمہوریت کے نام پر ہوتی ہیں. یعنی جب گٹیا اور پست لوگ اس نظام کو اپناتے ہیں تو نظام کو بھی پست کر دیتے ہیں. اب فوجی حکومت آئی ہے, اس میں فوجی حکومت, پوری دنیا میں لوگوں کو فوج سے نفرت ہے, پوری دنیا میں. ہمیں فوج سے محبت ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جمہوریت اتنے پست اور گٹیا لوگوں نے اس کا تجربہ کیا اور آزمایا ہے کہ لوگوں کو فوجی نظام کہیں زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہو گیا جمہوریت سے. اتنے گٹیا لوگوں نے اس نظام کو یہاں پر آزمایا ہے. یہ قاعدہ ہے, یہ قانون ہے, ہمیشہ پاک ترین پاکیزہ ترین اقدار کو جب گٹیا اور پست لوگ لے کر متعارف کروائیں گے اور آزمائیں گے, وہ پاک ترین چیزیں آلودہ ترین اور نجس ترین چیزیں بن جائیں گی, منفور ہو جائیں گی لوگوں کے لیے. یہ اس کا ایک نمونہ ہے. انسانیت کشی کرنا جہاد کے نام پر, گٹیا لوگ جہاد شروع کر دیں اور جہادی تنظیم بنا لیں یا جہادی اقدام شروع کر دیں, جو حقیقت جہاد, روح جہاد, فلسفہ جہاد سے آشنا نہ ہو, سوائے اس کے کہ جہاد کو بدنام کر دیں, جہاد کو آلودہ کر دیں, اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور آپ نے دیکھا بھی کہ جتنا بیشتر جہاد کیا اتنا لوگ جہاد سے دور ہوئے. جہاد تو وہ روح ہے, وہ عظیم جاذبہ ہے جس کی طرف کھچے ہوئے آتے ہیں لوگ, از خود آتے ہیں اس کی طرف. مجاہد کا وہ مقام ہے. لیکن جب گھٹیا انسان اور گھٹیا سطح پر یہ کام شروع ہو, جہاد کے نام پر گھٹیا کام اور انسانیت کشی ہو, جہاد انسانیت کشی کا نام نہیں ہے. بعد میں بیان ہوگا کہ جہاد کیا چیز ہوتی ہے, جہاد میں کیا بیان ہوتا ہے, کیا کیا جاتا ہے, کس کو مارا جاتا ہے, کس کو زندہ چھوڑا جاتا ہے. آیا جہاد مارنے کا نام ہے یا احیاء کا نام ہے؟ جہاد زندگی دینے کا نام ہے یا جہاد زندگی لینے کا نام ہے؟ جہاد زندگی دینے کا نام ہے, نہ زندگی لینے کا نام ہے. لیکن اس وقت جب حقیقت جہاد اور روح جہاد ہم پر کھل جائیے. ظاہراً وقت تمام ہے, اگر آپ کے پاس کوئی مطلب ہو تو بیان فرمائیں. صلوات پڑھیے محمد علیہ.
پہلا سوال جو ہے وہ کل کی اور آج کی تقریر کا جو تھوڑا سا امتزاج کیا تھا ولایت اور برات سے متعلق. کل جیسے آپ نے بیان کیا تھا کہ ولایت اور برات دراصل جاذبہ اور دافعہ کی ترقی یافتہ یا تربیت یافتہ شکل ہیں, لیکن آج ایک مقام پہ آپ نے جوتے سے ولایت کا لفظ استعمال کیا, تو وہ اصطلاحی مفہوم میں پھر ایک کنفیوژن سا کریٹ ہو گیا کہ ولایت کو اگر ہم جاذبہ اور دافعہ کی ترقی یافتہ تربیت یافتہ شکل کہہ رہے ہیں تو پھر جوتے سے ولایت کا کیا کنسیپٹ بن سکتا ہے. اور دوسرا سوال جو ہے وہ محبت اہل بیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک روایت مشہور ہے کہ جو محبت اہل بیت میں مرا وہ شہید مرا, تو اگر وہ محبت اہل بیت بھی یقیناً اگر شہادت کا درجہ رکھتی ہے تو وہ محبت اہل بیت جہاد کے برابر ہوا, تو وہ محبت کی کیا کیفیت ہے جو اس کو جہاد کے برابر کر دیتی ہے؟
بھلے, پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ ولایت, ولایت کا جو معنی کیا ہے برات کے مقابلے میں محبت ہی کی ایک ترقی یافتہ صورت ہے.
سوال کچھ اس طرح سے تھا کہ ولایت اور برات کو کل آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دافعہ اور جاذبہ کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں, اگر تربیت یافتہ اور ترقی یافتہ, تو اگر وہ تربیت یافتہ ہے تو پھر وہ ایک مقام پہ آپ نے لفظ استعمال کیا کہ جوتے سے ولایت, تو وہ صرف تشبیہ دینے کے مقصد میں تھا یا وہ پھر ولایت میں یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ جوتے سے بھی ولایت ہو سکتی ہے؟
ولایت کا تھا کہ محبت ہے, لیکن ایک ایسی محبت جس میں وابستگی بھی ہو. بعض وقت ہوتا ہے ایک آدمی ہے جس کے پاس بہت ہی قیمتی چیز ہے اور محبت بھی کرتا ہے, لیکن آپ کو ضرورت ہے وہ دے دیتا ہے آپ کو, اپنی محبوب چیز آپ کو دے دیتا ہے. یطعمون الطعام علی حبہ, اپنی محبت کے باوجود, وہیں کہ طعام سے خود کو محبت ہی روزہ رکھا ہوا تھا, اس کے باوجود دے دیا یہ طعام. محبت ہے, وابستگی نہیں ہے. ولایت اس محبت کو کہتے ہیں جس میں وابستگی بھی آ جائے, دور نہ ہو سکے انسانوں سے. لہذا کبھی ایک تسبیح ہے, آپ کا دوست, بہت عزیز دوست, آپ سے تسبیح مانگتا ہے, آپ اس کو کہتے ہیں جان دے سکتا ہوں تسبیح نہیں دے سکتا آپ کو. معلوم ہوا کہ تسبیح سے آپ کی ایسی وابستگی ہو گئی ہے, محبت ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وابستگی بھی ہے. جان کے لیے تیار ہیں, تسبیح نہیں دے سکتے آپ اس کو, انگوٹھی نہیں دے سکتے. کبھی ہوتا ہے نا یہ انگوٹھی دے دو بھائی, کہتا ہے جان حاضر ہے انگوٹھی نہیں دے سکتا, یعنی اس انگوٹھی میں میری جان ہے, یہ میں دور نہیں ہو سکتا اس سے. ایک ولایت کا معنی کہا تھا وہ اور ہے, جو حدیث غدیر میں بیان ہوا تھا. وہ ولایت سرپرستی کے معنی میں ہے, وہ تولیت کے معنی میں ہے, وہ اور معنی ہے. حاکمیت و حکومت کے معنی میں ہے وہ ولایت. وہ ولایت جو محبت کے معنی میں ہے, جس کے مقابلے میں برات ہے. اس ولایت کے مقابلے میں برات نہیں ہے. ولایت جو دوستی کے معنی میں ہے, اس سے انسان کو اس کے مقابلے میں برات ہے. اور یہ ولایت ہر ایک میں ہے, یہ کہا تھا کہ ہر ایک میں ہے. لیکن بعضوں میں یہ ہدایت یافتہ ہے, بعضوں میں ہدایت یافتہ نہیں ہے. جن میں ہدایت یافتہ نہیں ہے ان کو تسبیح اور انگوٹھی سے ولایت ہو جاتی ہے, یعنی دور نہیں ہو سکتے ان چیزوں سے, اپنے بیوی بچوں سے دور نہیں ہو سکتے. لیکن بعض ایسے ہیں جن کو ولایت ہے, لیکن کس سے ولایت ہے؟ اقدار سے ولایت ہے ان کو, اور معصوم سے ولایت ہے, خدا سے ولایت ہے ان کو, محبت ہے, خدا سے دور نہیں ہو سکتے. اور مشرک سے برات ہے ان کو, بیزار ہے مشرک سے. بعض ایسے ہیں جن کو مومنین سے ولایت ہے, کسی مومن سے دور نہیں ہو سکتے. لہذا یہ ولایت جو ہدایت یافتہ نہ ہو, ممکن ہے کسی گھٹیا چیز کے بارے میں ہو جائے. بالآخر جاذبہ و دافعہ سب میں ہے. یوں نہیں کہ جاذبہ و دافعہ کی ہدایت ہو تو ولایت میں آتا ہے, نا, جاذبہ و دافعہ سے ولایت پیدا ہو جاتی ہے, محبت اور برات. لیکن جب یہ ہدایت یافتہ ہو جائے تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ کس سے محبت کرنی ہے اور کس سے محبت نہیں کرنی ہے, یا کس سے برات کرنی ہے اور کس سے برات نہیں کرنی ہے, ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے. اور دوسرا سوال آپ کا,
دوسرا سوال وہ محبت اہل بیت میں جو مرا وہ شہید کی موت مرا.
محبت اہل بیت میں خوب یہ بھی ہے کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, جو بھی اہل بیت کی محبت میں مرا شہید ہو گیا. اہل بیت کی محبت میں مرنا, یعنی جس کی موت کا سبب محبت ہو, کشتہ محبت, کشتہ حب اہل بیت, قتیل حب اہل بیت. نہ یہ کہ جو مر جائے کسی اور وجہ سے لیکن مرتے مرتے اس کے دل میں محبت بھی تھی, جس محبت اہل بیت ہی اس کے مرنے کا سبب بنی, یعنی یہ اس محبت نے اس کو مارا, یہ محبت باعث بنی کہ مر گیا ہے وہ. وہ جو شہید عظیم ہے محبت اہل بیت میں مرتا ہے. مثلا کربلا میں جو شہید ہوئے, یہ ہیں محبت اہل بیت میں شہید ہونے والے, جن کو خود امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ چھوڑ دو مجھے, میں جواز شرعی ان کے ہاتھ میں دیا خود. اگر آپ آج مجھے یہ جواز شرعی لکھ کے دے دیا جائے, کوئی فقی کوئی مجتہد مجھے لکھ دیں کہ آپ پر یہ چیز واجب نہیں ہے, روزہ رکھنا آپ پر واجب نہیں ہے, نماز پڑھنا واجب نہیں ہے, یہ تبلیغ کرنا واجب نہیں ہے, یہ جہاد کرنا واجب نہیں ہے, کچھ بھی آپ پر واجب نہیں ہے, بس گھر میں بیٹھے رہو, وہ مجھے اور کیا دے خدا, اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں, مجھے جواز شرعی مل گیا. امام حسین علیہ السلام معصوم حجت خدا خود شرعی جواز ان کے ہاتھ میں دیا, کہا کہ جو آپ بتاؤ. محبت اس کو کہتے ہیں, محبت ہو تو جوئے شیر کو ایک ضرب کافی ہے. کوئی پوچھے کہ تو نے کتنے تیشے کوہ کن بدلے, انسان کو اگر محبت ہو جائے, محبت اپنا خود دکھاتی ہے. وہ کہتے ہیں آپ کے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے, جادو وہ نہیں ہے جس کا جادوگر بتائے. اخبار میں آتا ہے کہ کالے جادو والے فلاں بابا صاحب, خوب اگر آپ واقع جادو ہے تو پھر اخبار میں کیوں دیتے ہیں, جادو تو خود بتاتا ہے جادو ہے. جادو وہ نہیں ہے جو میڈیا کا محتاج ہو, جادو وہ نہیں ہے جو اخبار و اشتہار کا محتاج ہو, جادو خود بتاتا ہے جادو ہے. فارسی میں مقولہ ہے نا کہ مشک آنس کی خود گویت, مشک آنس کی خود گویت, نہ یہ کہ عطار گویت. مشک اس خوشبو کو کہتے ہیں نا, وہ جو ہرن کے اس سے نکلتی ہے ناف سے. آپ جائیں مشک خریدنے کے لیے, مشک کرنفل خریدنے کے لیے جائیں, اور آپ پوچھیں جی بھائی اچھی سی خوشبو اچھا سا عطر کون سا ہے, تو جو عطار کہے گا یہ اچھا ہے, آپ سمجھ لیں کہ وہ دو نمبر ہے. جو خود بولے, خود مشک بولے کہ یہ اچھی ہے, خود عطر بولے کہ میں ہوں. محبت وہ ہوتی ہے جو خود بولے, محبت اس کو کہتے ہیں. محبت اگر ہو محبت پھر اندر نہیں رہتی, محبت ٹپکتی ہے, محبت چھلکتی ہے, محبت رکتی نہیں ہے اندر. محبت دل میں ہو تو محبت آنکھ میں بھی آ جاتی ہے, محبت زبان پہ بھی آ جاتی ہے, محبت ہاتھ میں آ جاتی ہے, محبت پاؤں میں آ جاتی ہے. محبت اگر ہو تو یہ جو تمثیل ذکر کی جاتی ہے, تمثیل محبت عموماً ذکر کی جاتی ہے نا مجازی طور پر, لیلا اور مجنو, محبت کی تمثیل جو عموماً شعراء بیان کرتے ہیں, محبت حقیقی بھی اسی طرح سے ہے. محبت انسان کو مجنو بنا دیتی ہے, محبت پھر انسان سے یہ سارے ہوش و آواز چھین لیتی ہے, محبت انسان سے یہ آرام چھین لیتی ہے. محبت انسان کو پھر یہ نہیں بناتی, یا ایسے نہیں ہوتا. محبوب کہاں مرتا ہے پھر, محب کہاں مرتا ہے پھر؟ مجنو وہ نہیں ہے جو بستر پہ مر جائے, مجنو وہ ہے جو محبت لیلا میں سہارا میں مر جائے. وہ کہتے ہیں محبت وہ جب ہو جائے, محبت جب ہو جائے تو انسان کو کب کھاتا ہے نہ, جب محب کو بھوک لگتی ہے. محبت جب ہو جائے تو محب اس وقت کھاتا ہے جب محبوب کو بھوک لگتی ہے. محبت وہ ہوتی ہے جو اویس کرن میں تھی, وہ محبت ہوتی ہے. محبت اپنا خود دکھاتی ہے, محبت وہ نہیں ہے جو زبان سے کہا جائے مجھے محبت ہے, اپنا پتہ خود دیتی ہے. اس وقت پیتا ہے جب محبوب کو پیاس لگے. حضرت عباس جب روز عاشور گئے, جا کر پانی ہاتھ میں لیا, محب اہل بیت کون ہے؟ حضرت عباس جس کے ہم ماننے والے ہیں, وہ ہے درس محبت اہل بیت, درس وفا اہل بیت. پانی ہاتھ میں لیا, تشنا جوان جنگجو, دھوپ کی تمازت, ایک چلو پانی پی لے, جہاد میں بھی بہتری آ جائے گی. خود جنگ کے لیے شرعی جواز بھی موجود تھا, کیوں میں نے پانی پیا؟ اس لیے کہ بہتر جنگ کر کے حسین کا دفاع کر سکوں. لیکن نہ, محب وہ ہوتا ہے پانی ہاتھ میں لیا, اپنا عکس اس میں دیکھا, واپس پھینک دیا. کیا کہا؟ کہا کہ جب تک محبوب تشنا ہے محب پانی نہیں پی سکتا. بس یہ بالکل صحیح حدیث ہے, من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. لیکن وہ جو موت محبت اہل بیت جن کو نصیب ہوئی ہے وہ کون ہیں؟ ابو ذر غفاری, کشتہ محبت اہل بیت. حجر ابن عدی, کشتہ محبت اہل بیت. یہ لوگ ہیں محبت اہل بیت. ہم تو خود مجنو, تاریخ میں کتنے قیس بنے, کتنے مجنو بنے, کتنے مجنو بنے, کتنے لوگ گئے جا کر مجنو بن کر دعوی جنون کیا انہوں نے کہ ہم بھی مجنو ہیں, ہم بھی محب ہیں. لیکن نہ, جو مجنو ہو اس کا حال کچھ اور ہوتا ہے. کہا تھا کہ یہ تمثیل ہے, اب اس میں نہ کہیں کہ یہ تو اس میں وہ فاسد پہلو جو موجود ہے اسے قطع نظر کریں. آپ تمثیل محبت بیان کی جاتی ہے. آپ محبت حقیقی کو لے آئیں, محبت اہل بیت کو لے آئیں. آپ اگر مجنون ہیں تو مجنو محبت اہل بیت ہیں, آپ کے محبوب وہ ہیں. یہ ہے حب انسان میں اندر, انسان کے اندر. اور آپ جانتے ہیں کربلا کے ایک ایک شہید کا واقعہ پڑھیں, یہ کشتہ محبت اہل بیت ہے. اور ایک وہ بھی تھے علی علیہ السلام کے ساتھ, محبت تو تھی. کوفے والوں نے کیوں امام حسین علیہ السلام کو بلایا؟ محبت نہیں تھی. اگر محبت نہیں تھی بلایا کیوں تھا؟ نفرت تھی امام حسین سے جنہوں نے خط لکھے, محبت تھی ان کو, ورنہ کسی اور کو خط لکھ کے بلا لیتے, عبداللہ ابن زبیر کو بلا لیتے, عبداللہ ابن عمر کو بلا لیتے. نہ, حسین ابن علی کو خط لکھا. کیوں خط لکھا؟ اس لیے کہ ہمیں محبت آپ سے ہے. دیکھا, یہ محبت وہ نہیں تھی. مدعی یہ محبت تھے لیکن محبت نہیں تھی. اگر محبت اہل بیت پہ مر جاتے, محبت منشاء موت بن جاتی. حانی ابن عروہ, مسلم ابن عقیل, کشتہ محبت اہل بیت تھے. یہ لوگ ہیں محبت اہل بیت میں مرنے والے, ورنہ ہم ساری زندگی آپس میں گزاری, کس طرح سے گزاری, کیا کیا, صرف اس وجہ سے کہ ہم مدعی محبت اہل بیت ہیں, دعوی محبت کرتے ہیں. اور کتنا فرق ہے مدعی محبت میں اور محب میں. کبھی بھی جس کے اندر محبت ہو وہ دعوی محبت نہیں کرتا, چونکہ محبت خود بتاتی ہے یہ محبت ہے. اس کو تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آگے آپ کے سامنے قسم کھا کے کہوں واللہ باللہ تاللہ میں محب اہل بیت ہوں. خوب سوال, اگر محب اہل بیت ہو تو نظر کیوں نہیں آتی, دکھائی کیوں نہیں دیتی تمہاری زندگی میں, تمہارے اعمال میں, تمہاری باتوں میں, تمہارے رویے میں, تمہارے کردار میں, تمہارے خاندان میں, تمہاری اولاد میں, تمہاری سوسائٹی میں, تمہارے معاشرے میں یہ محبت ٹپکتی کیوں نہیں ہے؟ محبت انسان کو چین سے سلا دیتی ہے, محب سو جاتا ہے, مجنو کو نیند آ جاتی ہے. محب کا مقام محبت کہاں؟ ہم نے تو محبت کا مزہ چکھا ہے اگر, تو پھر معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہے محبت, محب کون ہوتا ہے. بہت عظیم مقام ہے محب کا, اور شیعہ کا مقام تو محب سے بھی آگے ہے. خود امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا, آ کر کہا کہ میں شیعہ ہوں. حضرت نے فرمایا نہیں کہو شیعہ ہو, کہو میں محب ہوں, آپ کو چاہنے والا ہوں. شاید محب بھی نہیں تھا, مدعی محبت تھا, چونکہ بعد میں کہیں نظر نہیں آیا. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دوبارہ نظر نہیں آیا, پھر یہ مدعی محبت تھا. البتہ محبت کے درجے ہوتے ہیں, رتبے ہوتے ہیں. بعضوں میں کم محبت ہوتی ہے جو ظاہر نہیں ہوتی, دل کے کسی گوشے میں پڑی ہوئی ہے. بعضوں میں ذرا زیادہ محبت ہوتی ہے, اور بعضوں میں اتنی محبت ہوتی ہے کہ ان کے سراپا وجود کو گھیر لیتی ہے, ان کی رگ رگ میں محبت ہوتی ہے, ان کے انگ انگ میں محبت ہوتی ہے. وہ محبت جو انسان کو پھر بیٹھنے نہیں دیتی, یہ وہ محبت ہے جو پورے وجود پر چھا جائے. ہمارے شاید کسی گوشے دل کے اس تہخانے میں رمق محبت موجود ہو, جو کبھی کبھی دس دن تک تو ہمیں بڑکاتی ہے, پھر اس کے بعد سال پورا نظر نہیں آتی. اتنی سی ہے بس, 365 دنوں میں اتنی سی محبت ہے جو 10 دن ہمیں اٹھاتی ہے, لیکن باقی 355 دن صرف ہماری زبان پر اس کا دعویٰ ہوتا ہے. واقعاً اگر کوئی محبت اہل بیت میں مر جائے تو شہید ہے, اور وہی مجاہد بھی ہے, چونکہ حب اہل بیت جہاد سے کم نہیں ہے, بلکہ جہاد ہی کا دوسرا نام ہے حب اہل بیت.